الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے بے شمار احسانات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجزوں اور گناہگاروں کو اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق دی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کی توفیق دی، کوئی شک نہیں ہے کہ حرمین شریفین اس سرزمین پہ جنت کے ٹکڑے ہر دم اور ہر لمحے وہاں پہ انوارات نازل ہوتے ہیں، تجلیات نازل ہوتی، اور جب مسلمان وہاں پہ حاضری دیتا ہے تو جیسے ایک گم ہوا ہوا بچہ اپنی ماں کو واپس مل جاتا ہے، تو جس طرح بلبلا کے لپک کے محبت سے چمٹ جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت سے مسلمان اپنے ایمان کے مرکز سے چمٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمرے، ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں، ہمارے ذکر قبول و مقبول کر لیں، اور اللہ تعالی آپ حضرات کو بھی بار بار جانے کی توفیق دے. حرمین شریفین کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا کمال دیا ہے اور ایسا حسن دیا ہے. قرآن کریم میں آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کعبہ کو لوگوں کی آماجگاہ بنا دیا، ہم نے کعبہ کو بار بار آنے کی جگہ بنا دیا ہے، ہم نے کعبہ کو ایسی جگہ بنا دیا ہے کہ جہاں پہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ میں مسلمان جانے کی خواہش رکھتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، پہنچ رہے ہوتے ہیں. اور کعبہ کا یہی معجزہ کافی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، بہت بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، بہت بڑے بڑے محلات موجود ہیں، بڑے بڑے تاریخی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ثواب کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے. اور کعبہ کی عمارت ظاہری سبب میں کوئی اتنی زیادہ مہنگی ترین عمارت نہیں ہے, اتنی زیادہ کوئی عجائب اور غرائب والی عمارت نہیں ہے, بلکہ مٹی ہے, گارا ہے اور پتھر. لیکن اس کے اندر جو اصلیت ہے اور اس کے اندر جو حقیقت ہے, اِنَّا وَلَا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا ہے وہ یہ ہے, اور یہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر کی تعظیم, اللہ کے گھر کا جو عظمت ہے وہ مسلم ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک میں آپ جائیں, بڑے سے بڑے عمارتیں آپ جا کے دیکھیں, اس سے تسکین نہیں ہوتی, اس سے آپ کے دل کو اور آپ کی قوت ایمانی کو تسلی نہیں ہوتی, بلکہ مزید نقصان ہوتا ہے. آپ کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش ایسی عمارت میری بھی ہوتی, کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا, کاش اس طرح کے شہر میں بھی رہتا. یہ الٹا مزید ہمیں اور آپ کو نقصان دیتی ہے. لیکن حرمین شریفین اور خصوصاً بیت اللہ شریف, وہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ ایمان اور عقیدہ اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور وحدانیت, اللہ کی عظمت اور بزرگی پر ایمان تازہ ہو جاتا. اور ایک مسلمان ہر لمحے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عظیم دین عطا فرمایا ہے کہ اس دین میں صرف اور صرف اللہ کی خدائی ہے, صرف اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی وحدانیت. کسی بت کے آگے ہم جھکتے نہیں ہیں, کسی جانور کا پیشاب ہم پیتے نہیں, کسی مورتی, کسی بندر, کسی جانور, کسی پرندے کے ہم غلام نہیں ہیں, بلکہ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم فضل و احسان ہم پہ کر دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کے بندے ہیں اور اس کی بندگی ہی کافی ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالی نے ایک ایسے رسول اور نبی کا امتی بنا دیا ہے کہ دنیا کی گزشتہ تاریخ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ایسا انسان ڈھونڈ کے دکھائیے, ایسا اخلاق بتا دیجئے, ایسی سیرت بتا دیجئے, ایسے شفقت بتا دیجئے, ایسی طہارت بتا دیجئے, ایسی عظمت بتا دیجئے, ایسا ادب بتا دیجئے, ایسا انصاف بتا دیجئے, ایسا علم بتا دیجئے جو اللہ تعالی نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہرگز نہیں, خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, اس بات پہ وہ متفق ہیں کہ گزشتہ تاریخ میں جو انقلابی انسانی گزرے ہیں ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انقلاب نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا. دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کر تعریف کرتے تھے. کفار اور مشرکین نے ایک دفعہ میٹنگ کی اور کہنے لگے کہ ان کا نام ہی محمد ہے, اور محمد کا مطلب وہ ہے جس کی حمد ہوتی ہے, اس کی تعریف ہوتی ہے, لہذا ہم آج کے بعد آپ کو محمد نہیں کہیں گے بلکہ ہم آپ کو مزمم کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا نام ان کے منہوں سے ہٹا دیا ہے, اور یہ مزمم کو گالی دیتے ہیں, مزمم تو میں نہیں ہوں, مزمم تو کوئی اور. تو اللہ نے آپ کے معجزات ایسے زبردست رکھے ہیں اور اتنے عظیم ہیں کہ جو شخص آپ کا دشمن ہے اس کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا نام لے کے غلط بات کرنا یہ صحیح نہیں. خود بخود وہ نام بھی بدل دیتے ہیں اور نسبت بھی بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم غریبوں کو, ہم عاجز و فقیروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقہر میں بار بار جانا نصیب ہوا, بار بار آپ کے سامنے حاضری نصیب ہوئی, بار بار وہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک سے مانگنے کی توفیق نصیب ہوئی. اور انسان کو اپنے نصیب پہ یقین نہیں آتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہم کو اتنی عظیم ہستی کے قریب کر دیا ہے اور اتنا عظیم مقام دے دیا ہے. کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل, نصیب صبح تیری مہربانی. اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر بن الخطاب اور اسی طرح دیگر صحابہ, کیا عظمت ہے ان کی اور کیا ہی بات ہے ان کی. اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب لوگ ہیں. اتنے زمانے گزرنے کے بعد جو امتی وہاں جاتا ہے ایسی محبت کا اظہار کرتا ہے, ہر آدمی ہر شخص اس کا طریقہ الگ ہے, اس کی ادائیں الگ ہیں, اس کے عشق و محبت کے اصول الگ ہیں, لیکن جو مقتدا اور مقصود ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمانی تقاضا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں. تو بہرحال محبوب کا ذکر تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں تو پوری رات ہم لگے رہیں تو لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول کرے. آیت شریف کو دیکھیے, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. گزشتہ سبق کی آخری جو آیت تھی اس آیت کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں, اور وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں, روشنیوں میں لاتے ہیں, اور وہ جہالت سے ایمان والوں کو نکال دیتے ہیں, ہدایت کی طرف توفیق دے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو گمراہیوں سے ہٹا دیتے ہیں اور رشد و ہدایت کی طرف, روشنی کی طرف لے آتے ہیں. اب یہاں پہ مثال دینا ضروری تھی, ایسے وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایمان دیا ہے, ایسے لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالی نے رشد و ہدایت کی توفیق دی ہے, اور وہ لوگ کون ہیں جو جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم اور اللہ کی معرفت اور شریعت کے علم اس کے جاننے کے وہ معروف ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن کریم نے اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم ہمارے محبوب پیغمبر, اور حضرت ابراہیم کو حق کی تلاش تھی, حضرت ابراہیم کبھی چاند کو دیکھتے تھے کہ شاید یہ رب ہے، سورہ آراف میں تفصیل موجود ہے، کبھی حضرت سورج کو دیکھتے تھے کہ شاید خدا یہ ہے، لیکن جب وہ غروب ہو جاتا تھا تو حضرت فرماتے تھے یہ تو غروب ہو گیا۔ اور خدا کی ذات ایسی ہوتی ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ پھر ستاروں کو دیکھتے تھے کہ شاید ان میں کوئی حق موجود ہے، لیکن پھر وہ جب غائب ہو جاتے تھے تو حضرت فرماتے تھے یہ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیز کیا تھی؟ یہ تلاش حق تھی، یہ تلاش معرفت تھی، یہ تلاش توحید تھی، یہ تلاش وحدانیت تھی۔ اور تمام انبیاء جب اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دنیا میں بھیج دیتے ہیں تو ان کی تمام کی عادت اور فطرت یہی ہوتی ہے کہ وہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ حق کی تلاش کرتے رہتے تھے، کبھی آپ غار حرا جاتے تھے، کبھی آپ طائف جاتے تھے، کبھی آپ دمشق جاتے تھے، یہ سب کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی صفات اور اللہ کی توحید، اس کو پہچاننے کی کوشش تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے بھی اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، اور جب اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو نبوت دے دی، رسالت دے دی، شریعت دے دی، پھر وہ اپنے جو اصل مدعا تھا اللہ کی خدائی، اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور کے کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انہوں نے قوم کے سامنے رکھی تو ایک جگہ پہ حضرت کے والد حضرت سے لڑ پڑے، کتنی زیادہ مشکل ہے، کتنی تکلیف ہے، آزمائش دیکھیے کہ تبلیغ کرنی ہے اور تبلیغ اپنے والد کو کرنی ہے۔ عمومی طور پہ جو والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، وہ بچوں کی بات مانتا نہیں ہے اور کچھ بھی ہو، لیکن جو بچے ہیں وہ اس کے سامنے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، اور باپ کو ہمیشہ اپنی اولاد کی بات پر یقین کرنے میں قدر شک شبہ ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو، کہیں کوئی خطا نہ ہو رہی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ سب سے پہلے آپ نے تبلیغ اپنے والد کو کرنی ہے۔ انبیاء کرام کا منصب اور انبیاء کرام کی صفات اور عظمت وہ اتنی عظیم ہے کہ آزمائشیں بھی پھر بڑی ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا جو بادشاہ ہے نمرود، وہ بیوقوف آدمی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو کہنے لگا کہ یہ تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک معصوم آدمی راستے میں جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، کہا دیکھو میں نے موت دے دی۔ اور ایک آدمی جس کو سزائے موت کے جیل میں بند کیا تھا، اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے زندگی دے دی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ زبردست کام لیا کہ حضرت سمجھ گئے کہ یہ آدمی بے وقوف ہے اور اس آدمی کی عقل چھوٹی ہے اور اس آدمی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کر سکتا ہو، یہ مناظرہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالی روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تمہیں ایک کام کرو کہ صرف ایک دن کے لیے سورج کو مغرب سے نکالو، فبوہت الذی کفر, بس وہ حیران رہ گیا, پریشان رہ گیا, اور اس کی دلیل ختم ہو گئی اور وہ ذلیل. الم تراک, اے پیغمبر, کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیسے دیکھتے, 3000 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے. یہاں پہ رویت سے مراد رویت علمی ہے, یعنی حضرت کیا آپ کے علم میں یہ بات موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. الَّذِي حَاجَّ, جس نے مناظرہ کیا, جس نے جھگڑا کیا, جس نے لڑائی کی ابراہیم, حضرت ابراہیم سے, فی رب ہی, ان کے رب کے بارے میں, کہ آپ کا رب نہیں ہے, رب میں ہوں. اور کیوں؟ ان آتاہ اللہ الملک, اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی, اللہ نے اس کو قوت دی تھی, اللہ نے اس کو ملک دیا تھا. شکر کرنے کے بجائے وہ لڑنے لگا, اور شکر بجا لانے کے بجائے وہ کفر کرنے لگا. یہی وجہ ہے کہ جو ناشکری ہوتی ہے اس کا جو انجام ہے وہ کفر ہے. اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, شکر کیا کرو, کفر نہ کرو. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں فرمایا ہے کہ ملک الدنیا اربعۃن, چار لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی, اور اس میں سے دو مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام, جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی, ایسی بادشاہت دی تھی کہ وہ ایک دن میں پوری دنیا کا چکر لگاتے تھے. فلسطین میں صبح ہوتی تھی, اور ہند کے علاقے میں شام ہوتی تھی, اگلے دن صبح وہ واپس فلسطین پہنچ چکے ہوتے تھے. اور دوسرے جو مسلمان تھے وہ ذوالقرنین, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عظیم بادشاہت دی تھی کہ دنیا کا کوئی خطہ ان کی بادشاہت سے فاضل یا باہر نہیں تھا. اور دو کافر تھے, ان میں سے ایک یہ نمرود ہے, کہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی, اور جو دوسرے ہیں وہ غالباً جالوت ہیں, اس کی بھی پوری دنیا پہ حکومت تھی. تو یہ چار لوگ ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور یہ نمرود اور جالوت پہ آ کے بات ختم ہوتی. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں چھوٹے سے شہر کا کوئی گورنر بن جاتا ہے, کوئی ناظم بن جاتا ہے, تو اس کی فرعونیت ختم ہی نہیں ہوتی, تکبر ختم ہی نہیں ہوتا, لوگوں کو وہ اپنا غلام سمجھتا ہے. تو وہ بادشاہ جو پوری دنیا میں مطلق العنان حکومت کرتا ہے, بلا شرکت غیر حکومت کرتا ہے, اس کی بدماشی کتنی زیادہ ہوگی اور اس کا تکبر کتنا زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو فرمایا, اور حضرت ابراہیم نے اس کو توحید کی دعوت دی. فرمایا اس قال ابراہیم, جب حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرے خدا ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں اور جو موت بھی دیتے ہیں. قال انا احیی و امیت, نمرود کہنے لگا کہ نہیں, میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں. کیسے کرتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا, کہ اس کے اس خیال میں تمام زندگی اس کا آرڈر تھا, کسی کو قتل کرنے کا حکم کر دیا تو موت آ گئی, کسی کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا زندگی دے دی. قال ابراہیم, حضرت نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, یہ تو تم شرارت کر رہے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ, اللہ تعالیٰ روزانہ نکالتے ہیں سورج کو, من المشرق, مشرق سے, فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, آپ اس سورج کو ایک دن کے لیے نکال دیجئے مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر, بس ذلیل ہو گیا جو کافر تھا. علماء کہتے ہیں کہ نمرود یہ بات کہہ سکتا تھا کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں, زمین کا خدا ہوں, सूरज मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसने यह बात नहीं की। क्यों? अवाम के सामने कमजोरी जाहिर होती है। बादशाह की कोशिश ये होती है कि कहीं किसी एक जगह पर भी अवाम के लिए उसकी कमजोरी, उसकी बेबसी जाहिर ना हो। अगर जाहिर हो गई तो बादशाहत कमजोर है। दूसरी बात, इस बेईमान को यह बात पता थी कि हजरत इब्राहिम सच्चे हैं और हजरत इब्राहिम जो फरमाते हैं वो करके दिखाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक चैलेंज कर दूं और कल को वाकई सूरज मगरिब से निकल आए तो लोग मुझ पे लानत करेंगे, लोग मुझे बोलेंगे कि देखो तुम तो बेकार आदमी हो, हजरत इब्राहिम जबरदस्त हैं, उन्होंने जो बात कही है वो पूरी की। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली और ऐसी कोई चीज उसने इख्तियार नहीं की जिसमें चैलेंज था या जिसमें जवाब था या जिसमें दलील मौजूद थी। फबोहित अल्लजी कफर, कुरान कहता है जो काफिर था वो रुस्वा हो गया, हैरान हो गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और बेशक अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत कभी भी नहीं देते। क्या मतलब? यानी मजीद दलील उसके पास नहीं थी। जो बातिल होता है उसका शोर बहुत होता है लेकिन उसके अंदर बुनियाद मौजूद नहीं होती, और जो बातिल होता है वो आता इस अंदाज से है कि जैसे दुनिया को फतह कर रहा है लेकिन जहां उसको चैलेंज होता है और जहां उसके सामने एक कमजोर आदमी खड़ा हो जाता है वहां उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, अल्लाह ताला कुरान में फरमा चुके हैं कि ये जो यहूद हैं, ये नसरानी हैं, इनको आप समझते हैं कि ये बड़े पावरफुल लोग हैं लेकिन इनके दिल उखड़े हुए हैं, इनका एक अकीदा नहीं है, इनका नजरिया नहीं है, इनका ईमान नहीं है, और असबाब से ज्यादा जरूरी चीज वो ईमान है, असबाब से ज्यादा जरूरी चीज वो अकीदा है, असबाब से ज्यादा जरूरी चीज वो नजरिया है। फौजी हो, बहुत जबरदस्त हो, लेकिन वो पैंपर पहनता हो तो ये क्या फौजी है? आप खुद बताइए। हमारे जो आए थे अफगानिस्तान में लड़ने के लिए मुसलमानों से, तो उनको इज्जत से पेशाब करने का भी मौका नहीं था, उनको डर लगता था कि ऐसा ना हो कि कहीं हम बैठ जाएं और ये मार दें हमें। तो उसका हल उन्होंने ये निकाला कि वो पैंपर इस्तेमाल करते थे, इसलिए कि नजरिया नहीं है। एक से एक बंदूक मौजूद है, एक से एक बम मौजूद है, लेकिन अंदर जो दिल में खौफ है वो अपनी जगह मौजूद है। और हमारे मुजाहिद के पास कुछ भी नहीं, चंद गोलियां है, एक बेकार सी बंदूक है, वो भी कभी चले कभी न चले, लेकिन नजरिया मौजूद है, ईमान मौजूद है, अकीदा मौजूद है। इसलिए वो कट जाते हैं, वो लड़ जाते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, बिकते नहीं। ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत अजीम तौफीक दी है। अवकल लजी मर्रा, इसी तरह अल्लाह ताला के दोस्तों का जिक्र हो रहा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो चुका, अब अल्लाह के एक और महबूब पैगंबर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का जिक्र। और वो ऐसे है कि हजरत उजैर एक बस्ती से गुजरे और वो बस्ती इस बुरी तरह से वीरान हो चुकी थी कि उसकी छतें गिरी और छतों के ऊपर दीवारें गिर चुकी थी, यानी कहीं पे तबाही जब आए तो कोई दीवार टूट जाती है, कोई एक जगह से सुतून टूट जाता है, किसी दरवाजा टूट जाता है, लेकिन जहां पे ऐसी तबाही हो कि छतें जमीन पे और उनके ऊपर दीवारें गिर गई, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम उसको देख के हैरान हो गए कि अल्लाह ये कौन लोग हैं और इनका अंजाम कैसा होगा और आप इनको कैसे किस कैफियत में उठाएंगे। याद रखिएगा कि अंबिया को अल्लाह की कुदरत पे शक नहीं है, लेकिन अंबिया को अल्लाह की कुदरत का देखने का शौक जरूर है। کوئی چیز آپ کو بتائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں علم الیقین، اور جو چیز آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں عین الیقین، پہلا ہے علم الیقین، اور جو آنکھوں سے دیکھ لیں وہ ہے عین الیقین، اور جو چیز آپ کے ساتھ ہو چکی ہو یا آپ خود اس کے پارٹ ہوں اس کے جز ہوں تو اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ انبیاء کو علم الیقین بے شک ہے، جب اس کو دیکھ لیتے ہیں تو عین الیقین حاصل ہوتا ہے، اور جب خود اس کے پارٹ بن جاتے ہیں اس کے جز بن جاتے ہیں تو پھر ان کو حق الیقین بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت حضیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں غائب ہو چکے ہیں اور کیسے اٹھیں گے، میں بھی دیکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے مار دیا، حضرت کو موت کی نیند ہم نے سلا دیا، اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ عزیر کتنا زمانہ گزرا ہے؟ فرمانے لگے کہ ایک دن سویا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں، اس سے زیادہ میں یہاں پہ نہیں رہا ہوں۔ اب دیکھیے، آپ پہلے علم الیقین تھا، جب دیکھ لیا عین الیقین حاصل ہوا، اور جب خود کے ساتھ ہو چکا ہے تو حق الیقین حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، اپنے کھانے کو دیکھیے، وہ خراب ہو چکا تھا، اور حضرت کی سواری دراز گوش، انبیاء کے ساتھ جب سواری کا ذکر آئے تو اس کو گدھا کہنا بے ادبی ہے، بلکہ اس کو دراز گوش کہتے ہیں۔ دراز گوش جو حضرت کے ساتھ موجود تھا وہ زمین پہ اس کے صرف نشانات باقی تھے، ایسے نظر آتا تھا کہ ہاں ادھر کسی زمانے میں کوئی دراز گوش کی موت ہوئی تھی، چند ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور زمین پہ ایسے اس کا نقشہ موجود تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا عزیر دیکھیے، ابھی ہڈیاں اٹھیں، اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا، وہ صحیح سلامت کھڑا ہو گیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی قدرت کا جو عین الیقین ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور حضرت خود بھی سو گئے تھے، تو حق الیقین بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا۔ فرمایا او کلزی مرا، یا ان کی طرح جو گزرے، علی قریتن ایک بستی پہ، وہی خاویہ اور وہ پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، الٹی پڑی ہوئی تھی، قالا حضرت عزیر فرمانے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالی کیسے اس کو زندہ کریں گے؟ یہ کیسا شک والا نہیں ہے، یہ کیسے کیفیت والا ہے، اور یہ کیسا دیکھنے کے شوق والا ہے۔ فاماتہ اللہ، اللہ تعالی نے ان کو بھی موت دے دی، میں اتعام ان 100 سال کے لیے، ثم بعثا پھر اٹھا دیا، قال کم لبثت، پھر اللہ تعالی نے ان سے پوچھا اے عزیر کتنے زمانے سوئے ہیں آپ؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں جو سونے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں تو تھوڑا سا سویا ہوں، میں نے تو نیند زیادہ نہیں کی ہے، ابھی اور کرنی ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالی نے فرمایا قل قال بل لبثت، حضرت آپ تو سوئے ہیں، میں اتعام 100 سال، ایک صدی گزر چکی ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلا دیا اور اٹھے تو ان کے سکے دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ پرانے زمانے کی مخلوق کدھر سے نکلی ہے۔ فنظر الی طعامک، حضرت اپنے کھانے کو دیکھیے، وشرابک، اور اپنے پانی کو دیکھیے، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہے۔ یہ قدرت ہے کہ گدا دراز گوش، اس کے نام و نشان ختم ہو گئے تھے، زمین پہ صرف کچھ بقایا جات موجود تھیں، اور دوسری طرف کھانا ہے جو 24 گھنٹے میں خراب ہوتا ہے وہ صحیح تھا، پانی ہے جو کچھ عرصے میں سوکھ جاتا ہے وہ موجود تھا۔ منظر الی حمارے کا، حضرت اپنے دراز گوش کو دیکھیے، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم آپ کو بنا دیں لوگوں کے لیے نشانی، آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو اس بات کا یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جس ذات نے پہلی مرتبہ ہمیں وجود دیا ہے دوسری مرتبہ وجود دینا اس ذات کے لیے مشکل نہیں. وانظر الی العظام, اور حضرت دراجگوش کی ہڈیاں دیکھیں, کیف ننشزھا, کیسے ہم اس کو ابھار رہے ہیں, کیسے ہم اس کو دوبارہ جمع کر رہے ہیں, کیسے ہم اس کو کھڑا کر رہے ہیں, اور ثم نکسوھا لہ, اور ہم کس طرح اس پہ گوشت چڑھا رہے ہیں, یہ بھی دیکھیے. فلما تبین لہ, جب حضرت کے سامنے تمام اللہ کی قدرتیں واضح ہو گئیں, صورت حال واضح ہو گئی, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, فرمانے لگے میں یقیناً یہ بات جانتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہر کام پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. انبیاء کرام کو شک نہیں ہوتا, انبیاء کے کرام کا جو ایمان ہے اور انبیاء کرام کا جو یقین ہے وہ امت سے زیادہ ہے. ہاں اللہ تعالی کی قدرتیں اور اللہ تبارک و تعالی کے جو اس دنیا میں نظام صفات ہیں, اگر وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں, آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیں, تو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس سے آپ کا یقین, اس سے آپ کا علم, اس سے آپ کا نظریہ وہ اور پکا ہو جاتا ہے, تسلی ہو جاتی. اسی طرح اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے اور وہ کیسا ہے دیکھیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور جب حضرت ابراہیم نے فرمایا رب ارینی, اے اللہ مجھے دکھائیے, کیف تحیی الموتا, آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں. قال اولو تؤمن, اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے. قال بلا, بالکل یقین ہے. ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کو چاہتا ہوں. اب یہاں پہ وہ حدیث یاد رکھیے گا, اثر ہے حدیث نہیں اثر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ اگر میرے سامنے جنت بھی آ جائے اور میرے سامنے جہنم بھی آ جائے, سامنے آ جائے, پردہ ہٹ جائے, تو نہ میرے ایمان میں زیادہ اضافہ نہیں ہوگا اور ایمان میں کمی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور حضرت علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو غیب کی خبریں بتائی ہیں اور غیب کے حالات بتائے ہیں, اس پر ایسا ہی ایمان ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں, لیکن ایمانی قوت اور ایمان کا یقین اس میں موجود ہو. جب آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر تو آپ کے اندر کوئی کمال موجود نہیں ہے, آپ تو اپنی عقل کی بات کر رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں, ہم جنتیں نہیں جانتے لیکن ہم مانتے ہیں, ہم نے جہنم آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی ہے, ہم اپنی آنکھوں پہ شاید ہمیں شک ہو لیکن آپ کے قول پہ ہمیں شک ہرگز نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر جنت سامنے آ جائے یا جہنم میرے سامنے آ جائے تو نہ میرے ایمان میں کمی ہوگی اور نہ میرے ایمان میں اضافہ ہوگا. تو کیا حضرت علی کا ایمان ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بلند تھا؟ حضرت علی پیغمبر نہیں ہے, حضرت علی رسول نہیں ہے, اور حضرت ابراہیم پیغمبر ہے اور رسول ہے. معاملہ الٹ ہے. حضرت ابراہیم کا ایمان بہرحال وہ انبیاء والا ہے اور ان کا یقین وہ نبوت والا ہے, رسالت والا ہے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایمان اور یقین اور نظریہ وہ صحبت والا ہے, آپ صحابی ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شک کو شک کے یقین سمجھنا یا اللہ کی قدرت پہ شک سمجھنا یا اللہ کی قدرت کی ظاہر ہونے پہ شک سمجھنا یہ غلط تفسیر ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ بات وہی ہے کہ جب ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان ہمیشہ اپنے ایمان پر اطمینان کے مواقع دیکھتا ہے، اس لیے تو خوشی ہوتی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تو جب آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ شریف پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ عبادتیں کرتے ہیں، اچھا خواب آپ کو نظر آتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ اطمینان، ایمان اپنی جگہ موجود ہے. جس طرح امتی اپنے ایمان کے برحق ہونے پہ اطمینان کے مواقع اور علامتیں دیکھتا ہے، اس طرح انبیاء اور مرسلین بھی اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرتوں اور اپنے ایمان کامل کے اطمینان کے حصول کے لیے متلاشی رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوچا کہ یہ انسان کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کدھر سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرتیں ہیں، میں بھی دیکھوں. اور ہر انسان کو یہ دعوت سے سوچ ہے. مثلا میں ایک انسان ہوں، میرے جسم کے جو اجزاء ہیں اس میں کہاں کہاں کے دانے کی طاقت موجود ہے، کہاں کہاں کی سبزیاں موجود ہیں، کہاں کہاں کے گھاس موجود ہے، جن جانوروں کا ہم نے زندگی میں دودھ پیا ہے انہوں نے کہاں کہاں سے گھاس کھائی تھی، ہمیں یہ بات معلوم ہے؟ ہرگز نہیں. والدہ محترمہ کو جو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، وہ کون سے علاقے کا اناج کھا کے بڑی ہوئی ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہے؟ نہیں معلوم. والد محترم کو اللہ نے جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا، انہوں نے زندگی میں دنیا کے کون کون سے علاقے دیکھے، کہاں کہاں رزق حاصل ہوا، کیا مجھے وہ ساری چیزیں معلوم ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کیسے پیدا کر دیا اور اللہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. آپ اپنے ماضی کو دیکھیں ذرا، آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں ذرا، آپ یہ اس پہ غور تو کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے، ماں باپ کو تو چھوڑو، اپنے رزق کو آپ جانتے نہیں، کہاں کہاں سے آپ نے کیا کیا چیز کھائی ہے، کہاں کہاں سے آپ کو کیا کیا چیز ملی ہے، اللہ تعالی کی قدرت. تو جو اللہ ہمیں عالم کے تمام اطراف سے پہلی مرتبہ کھلا پلا کر، قوت دے کر، بچہ بنا کے، زندہ کر کے زندگی بخشتے ہیں، وہ اللہ دوبارہ ہمیں چاروں عالم سے جمع نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. وہ اللہ ہماری ہڈیوں کی مٹی کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ایک دفعہ تجربہ موجود ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ تھیوری جب وہ تجربہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایک قانون بن جاتا ہے، لا بن جاتا ہے. جب تک وہ تجربے سے ثابت نہیں ہے وہ تھیوری. تو ایمان اور مسلمان کا، انسان کا پہلی مرتبہ پیدائش اللہ کے حکم سے اور دوسری مرتبہ پیدائش اللہ کے حکم سے، یہ ایک قانون ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت پہ اطمینان قلبی حاصل کرنا چاہتے تھے. دوسری تفسیر، قال بلا، حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے ایمان بالکل موجود ہے. یہ حضرت ابراہیم نے جو اللہ تعالی سے کہا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، یہ سوال اس لیے تھا کہ جب اللہ تعالی پوچھے کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے تو میں کہوں کہ مجھے ایمان ہے. ایک طرح سے اپنے ایمان کو مزید بڑھا رہے تھے، ایک طرح سے اقرار کر رہے تھے، ایک طرح سے اتمام حجت کر رہے تھے کہ اللہ آپ کی قدرت پر ایمان مجھے موجود ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے محبوب سے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا وہ کہے گا کہ کیا ابھی تک آپ کو محبت نہیں ہوئی؟ تو بار بار کہنے سے اس کا لطف بڑھتا ہے، اس کا مزہ بڑھتا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تاکہ اللہ کے اس عظمت پہ اور قدرت پہ جو ایمان تھا وہ مزید بڑھے، ترقی ہو. قال فخذ اربعة من الطير, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چار پرندے لے لیجئے. کون کون سے پرندے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ذکر کیے ہیں, ایک مرغا تھا, ایک مور تھا, ایک مینا تھی, ایک طوطا تھا, مختلف اقوال موجود ہیں. حضرت والد صاحب فرماتے تھے جس مفسر کو جو پرندے پسند تھے انہوں نے وہ لکھ دیے کہ یہ تھے, حقیقت اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. چار پرندے لے لیجئے اور چار پرندوں کو فسرہن الیکا اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے, اپنے ساتھ ہلا لیجئے, اپنے ساتھ اس کو عادی کر لیجئے. کیسے؟ کہ جب آپ آواز دیں تو وہ آئے, تاکہ آپ کو شک نہ رہے کہ یہ پرندہ وہ ہے یا نہیں ہے, کوئی اور تو نہیں ہے. جب آپ کسی چیز کو اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہیں تو پھر وہ جب تبدیل ہوتی ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. فسرہن الیکا, حضرت آپ ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور پھر ان میں سے ہر پرندے کا قیمہ بنا لیجئے, ہڈیاں, پر, اس کی جو چمڑا ہے وہ, گوشت, ساری چیزیں آپس میں ملا لیجئے, قیمہ بنا لیجئے. ثم ادعوہن, پھر ان کو قیمے کو تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیجئے, مختلف وادیوں میں رکھ دیجئے, مختلف علاقوں میں رکھ دیجئے. ثم ادعوہن, پھر آپ ان کو پکاریے جس نام سے آپ اس کو پکارتے تھے, جس طرح آپ پیار کرتے تھے. یا تینا کا سا, یا وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے, آپ کی طرف بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ حضرت کو دکھا دیا کہ دیکھیے صرف موت نہیں, صرف ان کا جسم کاٹنا نہیں, بلکہ قیمہ بنا دیا جائے اور پھر قیمے کو آپ آواز دیں اور وہ اٹھ جائے اور ہر پرندہ اپنے اپنے جسم سے مل جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست قدرت والے ہیں اور حکمتوں والے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر ایک کو یہ سارے نظارے نہیں دکھاتے, حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے. اگر یہ سارے نظارے آپ کو اور ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے تو پھر الذین یؤمنون بالغیب پر ایمان لانا ہمارے لیے وہ ممکن نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما اعطيت, وقنا شر ما قضيت, فانك تقضي ولا يقضى عليك, فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا وعمرا مباركا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.